رسول الله رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہماری پانچویں کلاس ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھا جائے تو سیرت اور حدیث دونوں اپنی جگہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے جڑے ہوئے ہیں. حدیث کا اپنا ایک اہم مقام ہے، اسی طرح سے سیرت کا بھی اپنا ایک اہم مقام ہے. ایک دین کے داعی کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت کس طریقے سے دینی ہے، وہ تمام باتیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں. الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اور مدنی دور دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر مسلمانوں کی حالت ایسی ہو کہ اگر وہ کسی ملک میں مائنورٹیز میں ہوں تو ان کے لیے مکی دور بہترین رول ماڈل ہے، اور اگر کہیں مسلمان میجورٹی میں ہو یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں سب ہولڈ ہو تو اس صورت میں مدنی دور ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیات کو بھی مکی اور مدنی دور میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور سیرت کے واقعات کو بھی مکی اور مدنی دور میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور اس کی خاص حکمت ہی یہ ہے کہ اس کی بنا پر ایک دین کے داعی کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے، اور اسے معلوم ہو کہ ابھی حالات کیسے ہیں اور ان حالات میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا. جسے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن یہ کہ سب لوگوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام لوگوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، دعوت یا رسالت صرف ہم مسلمانوں ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ تمام انسانوں کے لیے. کافت للناس کا لفظ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین ہی کے لیے نہیں تھے رحمت بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب آپ نے واضح طور پر دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، تو اس وقت مختلف قسم کے طرز عمل یا رد عمل سامنے آئے، جس کا ہلکا سا اشارہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیا تھا اور پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا کہ فسدہ بیمت عمر و عارد ان المشرکین، کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے شروع شروع میں تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ پر ظلم و ستم، صحابہ کرام پر ظلم و ستم، یہ تمام چیزیں شروع کر دیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا ان لوگوں نے منعقد کی، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا جو میلہ ہوتا تھا یا سب سے زیادہ جو بہترین ایک پوائنٹ تھا ملنے کا اور ایک دوسرے کو خبریں پہنچانے کا، وہ حج کا موقع تھا. دور دراز سے لوگ مکہ کی طرف آتے اور مختلف قسم کے، مختلف قبائل کے، مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر ملتے تھے. اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ ہم اپنا، اگر ہم ایک فنگر ٹپس پر بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو آج ہم کو انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے بہت ساری خبریں معلوم ہو جاتی ہیں. اچھا فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم اگر ٹی وی کھولیں تو ساری خبریں معلوم ہو جائے گی، یا انٹرنیٹ آن کریں ساری نیوز ہم کو مل جائے گی. اب اس زمانے میں ایسا تو کوئی میڈیا نہیں تھا، نہ فون تھے، نہ اس طرح کا کوئی سسٹم تھا. تو سب سے بہترین جو موقع ہوا کرتا تھا وہ حج کا موقع ہوتا تھا، کیونکہ حج کے موقع پر مختلف طرف سے لوگ آتے. تو ان لوگوں نے، چونکہ قریش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی ذہین لوگ تھے اور کسی بھی معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا اس کا توڑ کیسے کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی حج کا موقع آنے والا ہے، اور چونکہ حج کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نئے دین کی تبلیغ ان لوگوں کے سامنے کریں، اس سے پہلے ہی اس کا کوئی توڑ تلاش کرنا چاہیے، کوئی ایسا ہم راستہ اختیار کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت دوسرے آنے والوں تک نہ پہنچا سکیں۔ ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی اور ولید بن مغیرہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ سب آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو تو تم میں سے یا تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تم لوگ اختلاف کرو گے تو تم اس دعوت کو روک نہیں سکتے، لہٰذا آپس میں تمہارا باہم اتفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دشمن جب آتا ہے حملہ کرنے کے لیے تو وہ اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ایک ہو جاتے ہیں وہ لوگ، چاہے آپس میں ان کا ویسے کتنا بھی اختلاف ہو، لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دین اسلام کے لیے جو دین اسلام کے خلاف جب کوئی گروپ اٹھتا ہے تو وہ آپس میں پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے بھی یہی کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک ہو جاؤ اور آپس میں تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک رائے تم لوگ اختیار کر لو، اور جب بھی کوئی حج کا قافلہ آئے تو تم لوگوں نے ایک ہی جملہ کہنا چاہیے، آپس میں تمہارا اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں تم لوگ کہو، میں سنوں گا، یعنی کیا کہنا چاہیے اللہ کے رسول کے خلاف۔ اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی کافیہ گوئی اور تکبندی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مجہول الحال لوگ ہوتے ہیں کاہن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کاہنوں میں ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، اور نہ الٹی سیدھی وہ حرکتیں کرتا ہے، اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تب لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، ہجر، تمام چیزیں جو شاعری سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، جو شاعری میں جو سخن ہوتا ہے اس کا ہم کو علم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور جادوگر بھی دیکھے اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر بات کو جس کا وہ الزام لگانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو خود دشمن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے طرفداری کر رہا ہے، دشمن خود اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہے، دشمن خود ان کی سائڈ لے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دائی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس کی تعریف کریں۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے؟ کسی بھی قوم کے ایسے منتخب افراد ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو بہترین اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے ہیں رسول، تو وہ شخص وہ دشمن خود تعریف کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب لوگوں نے کہا کہ جادوگر بھی وہ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، جس سے باپ اور بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس کی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ولید نے ساری تجویزیں رد کر دیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی ہی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا، یہاں تک کہ اپنی بات اس نے اس طرح سے پیش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 11-26 میں بیان کیا ہے۔
ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ کر سوچنے لگا, سوچتا رہا سوچتا رہا. اب یہاں پر آپ بتائیں اور دیکھیے کہ اگر ہدایت پا لیتا, جبکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے ہیں, شاید نہیں ہیں, جادوگر نہیں ہیں, تو چاہتا تو ہدایت قبول کر لیتا. کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ بہت زیادہ عقل مند شخص تھا اور اپنے آپ کو وہ جانتا بھی تھا کہ وہ خود عقل مند ہے. اب ایسے وقت میں اس کی ایگو, آپ دیکھیں کہ خود کی ایگو کی بنا پر سوچ رہا ہے, خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا. یعنی ایک شخص جو ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی کوئی اچھائی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر قبول کر لیتا اسلام اور دین پر عمل کر لیتا تو آپ دیکھیں کہ کتنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا, کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے. اس بنا پر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہی کہو کہ کیا کہیں, تو آخر کہہ دیا سوچتا رہا, بیٹھ کر سوچتا رہا. یعنی قسمت اس کی لٹک رہی تھی ترازو کے دو پلوں میں اور سوچ رہا تھا, پھر کہنے لگا کہ اس کو جادوگر کہہ دو. اگر اس وقت حق کا اقرار کر لیتا تو آپ دیکھیں خود بھی کامیاب ہوتا اور دوسروں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا, غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا, پھر نظر دوڑائی, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور منہ بنایا کہ یہ تو جادو ہے. تو دیکھیں کہ اپنی گمراہی پر بھی مہر لگا دی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا. اسی بات کا ذکر یہاں پر سورہ مدثر میں کیا گیا ہے کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا, اور کیسے اندازہ لگایا, پھر غارت ہوا اندازہ لگایا, پھر نظر دوڑائی اور پیشانی سکڑی, پھر پلٹا اور تکبر کیا, اور آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے, یہ محض انسان کا کلام ہے. یعنی جھوٹ بات پیش کر دی لوگوں کے سامنے اور خود ہی جھوٹی بات پیش کر کے جھوٹوں میں شامل ہو گیا اور اسلام سے محروم رہا. اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو اس وقت ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیا جائے. جو بھی لوگ آتے ان کو کہتے کہ یہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس نے قبیلوں میں پھوٹ ڈال دی ہے, بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے, بیٹے کو باپ سے جدا کرتا ہے, لہٰذا اس کی بات نہ ماننا. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا کام خود ہی دشمنوں سے لے رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر ایک کے پاس جا جا کر کہتے, یعنی آپ تو کہنے والے ہی تھے, جا کر پیغام اس پیغام کو پہنچانے والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام دشمنوں ہی سے کروا دیا کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ گئے تھے اور جہاں سے بھی حج کے قافلے آتے یہ لوگوں کو بتاتے جاتے کہ ایک جادوگر آیا ہے, لہٰذا اس کی بات نہ ماننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ہر جگہ ہر طرف آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا, دین کی تبلیغ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں بھی جا کر دعوت دی. ہم سب جانتے کہ اس وقت کے جو مشہور بازار تھے, عکاظ, مجنہ اور ذوالمجاز, یہ تین مشہور بازاروں کے نام ہم کو ملتے ہیں اس زمانے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بازاروں میں جا جا کر بھی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیا. اس وقت جو ٹریڈ فیئر ہوا کرتے تھے, میلے جس کو ہم کہتے ہیں آج اپنی زبان میں, تو اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پر بھی جانا گوارا کیا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو میلے ہوتے ہیں جہاں پر, وہ جگہ کیسی ہوتی ہے. وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر مسخرہ پن بھی ہوتا ہے, ہنسی مذاق ہوتا ہے, ڈرامے ہوتے ہیں, لاٹری, جوا, سب کچھ. جہاں پر جائز کام ہوتے ہیں, بازار لین دین فروخت ہوتی ہے, وہاں پر ناجائز کام بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو بھی تبلیغ کے لیے استعمال کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیت نیک ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ دین کی تبلیغ کا کام آپ کریں, تو یہاں پر ایسی جگہوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ان لوگوں نے, یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جو بازار وغیرہ, یہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک ایسی اسپاٹ ایسی جگہ ہے یہ کہ آپ کی دعوت کامیاب بھی ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فاسقوں سے بھی کام لے لیتا ہے. ایک طرف تو کام کفار مکہ نے کیا کہ حجاج کو روکنے کے لیے اور حجاج کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹریڈ سینٹرز کو بھی استعمال کیا اور ایک طرف دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ان فاسقوں سے بھی لیا. تو جیسے آتا ہے نا کہ کیا بدنام ہوئے تو نام نہ ہوگا, اور یہی معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے, بازاروں میں بھی تبلیغ کی. اب یہاں پر جب حج کے لیے قافلے آنا شروع ہوئے تو انہی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور یہ دراصل اپنے جو ان کا قافلہ تھا یہ پہلے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ لوگ اسٹریٹ رابرز کہلاتے تھے, کہ راستوں میں لوگوں کو روک کر لوٹ مار کرنا. ان کو معلوم ہوا اور ان کے کان میں کسی طرح یہ آواز پڑی کہ وہاں پر مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, بھائی کوئی خاص معلومات کر کے نہیں آ سکے تو انہوں نے سوچا کہ یہ خود جاتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں پر ڈھونڈتے رہے, معلوم کرتے رہے. اب چونکہ کسی کو دیکھا تو نہیں تھا, یعنی کسی کو چہرے سے تو نہیں پہچانتے تھے, روزانہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے اور پھر واپس آ جاتے, لیکن اسی حق کی تلاش میں وہ آئے تھے. اور ان کا نظریہ یہ تھا, حالانکہ کام وقت وہ برا کرتے تھے, لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ بہت سے خدا نہیں ہو سکتے. یہ علم انسان دراصل دیکھا جائے تو اپنے ساتھ اندر سے لے کر آیا ہے, یعنی فطرت میں اس کے یہ تعلیم موجود ہے کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن اس کو اگنور کرتا رہتا ہے. تو ان کے بھائی نے کوئی جواب آ کر نہیں دیا تو یہ خود گئے, اور بھائی نے آ کر کہا کہ وہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہی تو بات صحیح ہے کہ کوئی بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے, اور خود ذاتی طور پر بہت بہادر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, دونوں کی ملاقات ہوئی, تو فوراً اسلام لے آئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو, آپس میں ایمانداری سے پیش آنا. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تھے جن کو پہلے کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں تھی, ایمان کیا ہے معلوم نہیں تھا, حکمت پہلے نہیں آتی تھی, لیکن جیسے ہی دین قبول کیا جو برائیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی اور جو اچھائیاں تھیں وہ ابھر کر سامنے آ گئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس قدر ان کی زندگی پہلے جیسی تھی اتنی زیادہ زندگی ان کی بدل گئی. پہلی بات تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو آ کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی علل اعلان, چونکہ بہادر بہت تھے. اب علل اعلان نماز پڑھی تو مکہ والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی, انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور وہاں پر علل اعلان قرآن پڑھنے لگے یا نماز پڑھی. دوبارہ مکہ والوں نے خوب مارا کہ یہاں تک بے ہوش ہو گئے. جب تیسری دفعہ اٹھے تو پھر اسی طرح سے علل اعلان قرآن پڑھنے لگے. جب مکہ والے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات پھر اس وقت کے وہاں کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے مکہ والوں کو سمجھایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, غفاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور تمہارا وہاں سے راستے پر گزر ہوتا ہے. اگر تم اپنا حفظ و امان چاہتے ہو تو پھر ان کو چھوڑ دو, ان کے حال پر ان کو مارو نا, اگر مر مر آ گئے تو یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس بنا پر ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد واپس جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں تبلیغ کی اور پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ان کی پچھلی زندگی ایسی تھی کہ ہائی وے رابرز کہلاتے تھے یہ لوگ, یا اسٹریٹ رابرز کہلاتے تھے, اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس قدر ان کی زندگی بدل گئی کہ بالکل ان کو دنیا کی تمام چیزوں سے جیسے ایک طرح سے ایک چڑ سی ہو گئی تھی. آخر زمانے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور دراز علاقے میں گھر لے لیا تھا, یہ اور ان کی بیوی وہاں پر رہتے تھے, اور گھر میں صرف چند سامان تھے, توا چمٹا اور پھر بس جو کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایک چارپائی تھی. تو اپنی بیوی کو ایک دن کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا سانپ اور چوہے جمع کر رکھے ہیں. تو بیوی کہنے لگی کہ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ تو اس کے بغیر تو کھانا بھی نہیں بن سکے گا. پھر اس قدر ان کو دنیا سے بے رغبتی ہو گئی تھی اور آخرت سے اس قدر لگاؤ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو میرے امتی میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. اب تصور کریں ذرا کہ کتنا بڑا انعام ملا, کتنا بڑا لقب ملا کہ ان کو اس امت کا سب سے بڑھ کر زاہد اور متقی کہا گیا. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کیسے بدل دیا ان کو، یعنی ایسا ان کا کیا تقویٰ ہوگا، کیا ان کا زہد ہوگا، اور کیا ان کی دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور کیسی ان کی زندگی ہوگی کہ جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. تو آپ دیکھیں اسلام ایسے چینج کرتا ہے، ایسے بدل دیتا ہے. آج تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو لگتا ہے نا کہ یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، واقعی میں وہ ہم پر مثال صادق آتی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج ہمارا کردار بالکل بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہے. اور وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور ان کی زندگیاں چینج ہو جاتی تھیں. آپ دیکھیں کسی بھی عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے چھوڑا سب کچھ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے. تو یہ ہوتا ہے ایمان جو انسان کو اندر سے بدل دے. آگے ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے اور کون کون سے صحابہ کرام تھے جو ایمان لاتے گئے. اب جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کی جتنی بھی انہوں نے تدبیریں کی تھیں وہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا والا معاملہ ہو گیا تھا، کہ جو جو تدبیریں انہوں نے کی تھی اسلام کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف وہ ساری الٹی ہو رہی تھیں. جتنا وہ دبانا چاہتے تھے اسلام کو اتنا ہی وہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا، اور اتنا ہی لوگ دین اسلام کو قبول کرتے جا رہے تھے. ایک ایک فرد بہت قیمتی تھا، سلو پروسیس تھا لیکن ہر فرد اپنی جگہ بہت اہم تھا، بہت قیمتی. ایک ایک کا ایمان لانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا، ہنسی مذاق اور استہزاء کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دین کی دعوت پھیلے، لہٰذا شروعات ہنسی مذاق اڑانے سے ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں بھی، آج تو ہم مسلمان مسلمان ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی دین پر آج عمل کرنا شروع کرے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے خاندان والے، گھر والے، اڑوس پڑوس والے، آس پاس رہنے والے، یہ لوگ سب اس کا مذاق اڑائیں گے. اور عجیب عجیب نام دے دیے گئے ہمارے یہاں پر کہ اچھا وہ دیکھو ملا کی دوڑ مسجد تک، یا کنویں کے مینڈک، یا پھر ملانی ملا. یہ جو لفظ ملانی اور ملا، پتہ ہے آپ کو کب یہ ٹرم ایجاد ہوئی؟ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور جب انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شرم دلائی کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے، اور مسلمانوں نے انگریزوں کے کہنے میں آ کر اپنے دین کو خیر بات کہا، تو ان کو اسلام کی ہر چیز سے چڑ ہو گئی خود مسلمانوں کو. تو انگریزوں نے یہ ٹرم استعمال کی تھی اور وہی ٹرم مسلمان استعمال کرنے لگے. وہ مذاق اڑانے کے لیے ملانی اور ملا بولا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ذرا سا دین پر عمل کر لو تو کہتے ہیں بے وقوف کہا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے، یا پھر ملانی اور ملا کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے بھی مذاق اڑانے کا سوچا اور مذاق اڑایا. پہلے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی دعوت کو ہی ختم کیا جائے، اس سے بھی معاملہ نہ رکا تو پھر یہ انہوں نے دوسرا کام کیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہنسی ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب کرنا شروع کر دی. مسلمانوں کو بےہودہ باتیں کہتے یا گالیوں کا نشانہ بناتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے اور کہتے وَأَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. ایسے ایک ہی جملے نہیں، بہت سارے جملے انہوں نے ایسے کہے کہ مذاق اڑاتے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہتے کہ اچھا یہی شخص تھا اللہ تعالیٰ کو جو شخص ملا، کہ یہی شخص ملا تھا. یعنی وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ غریب جو مالدار بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو بناتا، تو اس طرح سے مذاق اڑاتے. دوسری جو صورت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طرح سے ان لوگوں نے ختم کرنا چاہا، دوسرا معاملہ تھا قرآن کی تعلیمات میں شکوک پیدا کرنا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ابو لہب ہی آپ کو نشانہ بناتا، شور کرتا، قرآن سننے نہ دیتا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس کو اساطیر الاولین کہہ دیا جائے. یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اس طرح سے وہ جملے کہتا. پھر یہ بھی کہنے لگے کہ ان ہاذا الا افکن افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آنت کی ہے. وہ لوگ یہ بھی کہتے انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، انہیں قرآن پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا تو مستشرقین، جیسے کہ پہلے بھی کلاس میں آپ لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا، مستشرقین اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے لکھے لیکن وہ نان مسلم ہوں، اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں نے صرف تعصب کی بنا پر کتابیں لکھیں، یعنی اصل ان کا مقصد ریسرچ کرنا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہاں قرآن بہت اچھا ہے، تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا قرآن لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن کے رائٹر وہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جزاک اللہ خیرا۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول تو بازاروں میں چلتا ہے، ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، یہ بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی دین کے داعی پر اسی طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ کہتے کہ اچھا دین کے داعی کا مطلب ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، اپنے آپ کو بالکل دنیا سے بے رغبت کر لے، رہبانیت اختیار کر لے۔ اگر کوئی دین کا داعی کچھ دنیا کے کام بھی کرتا ہے، بازار جاتا ہے، کچھ کپڑے خریدتا ہے، یا شاپنگ کرتا ہے، یا کھانا بناتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے، کہتے ہائے دیکھو درس دے رہی ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھانے بھی جاتی ہیں، ہائے اللہ دیکھو درس دے رہی ہیں اور شاپنگ بھی کرتی ہیں، ہے یہ نہیں کانسیپٹ ہمارے یہاں پر؟ یہ بتائیے، ہمارے یہاں پر سمجھا کیا جاتا ہے کہ دین کے داعی کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرے، بالکل ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے، اپنے آپ کو دیوانہ اور پاگل بنا لے، مجہول الحال رہے، اچھا لباس نہ پہنے، اچھا کھانا نہ کھائے۔ ہم نے تقویٰ کا معیار کچھ اور بنا لیا ہے، جب تک ہم کہ میں تو یہ بھی نہیں کھاتی، میں تو وہ بھی نہیں کھاتی، نہیں 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 میں تو بس میں اتنا پانی بھی نہیں پیتی، میں اتنا کھانا نہیں کھاتی۔ تو جب تک کوئی ایسے جملے نہ کہیں گے ہم اس کو متقی سمجھیں گے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پر متقی کا معیار ہے کہ لوگ کہہ کے نہیں میں تو اچھا لباس بھی نہیں پہنتی ہوں، میں تو کبھی بازار بھی نہیں جاتی ہوں، میں تو دن بھر بس قرآن پڑھتے رہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا داری بھی نبھائی اور دین داری بھی، یعنی دین پر بھی عمل کرتے رہے۔ تو دین کے داعی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے، ایسی رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر الزامات لگائے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا، پھر کہا کہ قرآن یہ خود لکھتا ہے نعوذ باللہ، پھر کہا کہ قرآن کی تعلیمات تو یہ اساطیر الاولین ہیں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، کیونکہ کیا تھا پہلے، یعنی ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگ راتوں میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، یہ ان کے یہاں پر بہت عام بات تھی، کیونکہ اس وقت کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں تھا، صحرا کی گرمی یا صحرا کی دھوپ یا پھر اندھیرا تو انتہائی اندھیرا، صرف تاروں کی چمک ہوا کرتی تھی۔ کوئی عرب کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کوئی ان لوگوں نے نہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی تھیں اور نہ کچھ اور انٹرٹینمنٹ تھا، کوئی زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں نے ترقی بھی نہیں کی تھی جیسے اس وقت کے اور دوسرے ممالک تھے۔ تو ان کے یہاں پر قصہ گوئی بہت عام تھی، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن تو صرف قصہ گوئی ہے۔ تیسری صورت جو انہوں نے کہی، یہ تیسرا جو الزام لگایا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو افسانے بیان کرتا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ ہم بھی قرآن کے مقابلے میں ایسے افسانے لے کر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ اسی بنا پر نظر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ نظر بن حارث عراق گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں لے آیا، اور اس نے کہا جاتا ہے کہ کچھ لونڈیے بھی وہاں سے وہ خرید کر لایا تھا، اور کہتا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے یا جو اسلام کی طرف راغب ہو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو قرآن سننے سے روکو تاکہ وہ قرآن نہ سن سکے، اور اس طرح سے اس نے قرآن کی دعوت کو ختم کرنا چاہا، ڈسٹارٹ کرنا چاہا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیرا گیا، وہاں سے بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کی کہانیاں لے کر آیا، اور پھر جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ان کو یہ سنانے لگتا کہانیاں۔ اس کے بعد چوتھی صورت تھی سودے بازیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو ہم اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سردار بنا دیں، اگر آپ عرب کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کر دیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم اپنے خرچ پر آپ پر سے وہ جن بھوت اتار دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج یعنی دولت سے مالا مال کر دیں آپ کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات نہیں مانی, یعنی آپ کو یہ چیز اتنی ناگوار تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ودو لو تدہنو فیدہنون, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. تو ان لوگوں نے آپ کو بہت ساری آفرز کی کہ ایک وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر قل یا ایہا الکافرون وہ سورت نازل ہوئی تھی. وائل بن سہمی آپ کے سامنے ایک دن, جو اپنے قوم کا بڑا شخص تھا, وہ بولا کہ اے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو. اسی پر سورہ کافرون نازل ہوئی تھی. اس کے بعد ظلم و جور یا ظلم و جبر, یعنی نبوت کا چوتھا سال تھا اور اب جو ہے ظلم مزید بڑھ چکا تھا. اب صرف ہنسی مذاق پر بات نہیں تھی, ان لوگوں نے جسمانی اذیتیں دینی بھی شروع کر دیں. ان لوگوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی اور آپس میں قرارداد منظور کی اور طے یہ کیا کہ جو لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں ان پر ظلم کے ذریعے سے ان کو اسلام سے دور کیا جائے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شروعات میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اس زمانے کے غلام طبقے کے لوگ تھے یا غریب طبقے کے لوگ تھے. ان لوگوں نے اپنے اپنے غلاموں کو, اپنی لونڈیوں کو اس قدر تکلیف دینا شروع کر دی. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے, امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے غلاموں کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے, یا پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ گرم تپتی ہوئی دھوپ میں یا جلتے ہوئے کوئلوں کی سل ہوتی تھی اس کے اوپر لٹا دیا جاتا اور اوپر سینے پر پتھر یا سل رکھ دی جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ ہٹ بھی نہ سکے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ گلے لگے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا, تو جب پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو ان کی انگلیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ کے اندر چلی گئیں, گویا کہ وہاں پر گڑھا سا بنا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چونک گئے اور کہا کہ اے بلال یہ کیا ہے؟ تب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمانے میں جب مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا احد بہت کہنے پر اور وہ لوگ مجھ سے کہتے کہ تم اللہ کو برا بھلا کہو نعوذ باللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو, تو اس وقت میں احد احد پکارتا تھا تو وہ لوگ مجھے گرم کوئلوں پر لٹا دیتے تھے. اس وقت میری چربی پگھل کر وہاں سے نکل گئی اور اسی کی وجہ سے گڑھے پڑ گئے. تو آپ دیکھیں کہ ایمان لانا معمولی کام نہیں تھا, اور ہر کوئی ایسا ایمان والا تو نہیں تھا جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ کس قدر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی, کس قدر انہوں نے ظلم اور جبر برداشت کیا تب کہیں جا کر وہ اسلام پر قائم رہے اور ان کا اتنا بڑا درجہ ہے ماشاءاللہ. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا کوئی عمل تو ایسے یاد نہیں آتا, ہاں لیکن جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا درجہ ان کو ملا کہ قدموں کی آواز ان کے جنت میں اللہ کے رسول نے اپنے سے آگے سنی, تو یہ بہت بڑا آنر ہے. تو یوں ہی نہیں مل گیا, ان کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی صرف دین کی خاطر, اسلام کی خاطر. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اتنی تکلیف دی جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے ایک پریشانی کی کیفیت میں وہ آ گئے تھے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول سے ایک دن آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ مشکلات آئیں, ان کو آروں سے چیر دیا گیا, زمین میں گڑھوں میں زندہ دفن کر دیا گیا. یعنی یہ تکالیف تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے پہلے کے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آئیں. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ٹیچر, ان کو اسلام میں لقب ملا کہ پہلے ٹیچر تھے, یہ ان کو ٹیچر کا لقب دیا گیا, خطاب دیا گیا, کتنا بڑا آنر ہے نا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے, اس دوران ہم پڑھیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوے کو یہی قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے یا ان کو قرآن سکھا رہے تھے. تو دیکھیں اسلام نے غلاموں کو کیا آنر دیا اور کس طرح سے ان کو عزت کا مقام دیا. تو اسلام میں کوئی قسم کا تفرق یعنی تفریق نہیں پائی جاتی, کسی کو ڈیفرنشیٹ نہیں کیا جاتا کہ کون گورا اور کون کالا, کون امیر کون غریب, کون غلام اور کون مالک, نہیں. بلکہ جب اسلام قبول کر لیا جاتا ہے تو یہ سارے جو فرق ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو تعلیم ہمارا دین دیتا ہے ہمیں تفریق نہیں کرنا چاہیے. بعض وقت ہمارے پر بہت ہی رویے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. غریبوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے اور امیروں کے ساتھ ہمارا معاملہ مختلف. گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے, وہ اگر آئیں اور اگر وہ ہمارے صوفے پر بیٹھ جائیں تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہاں کہاں بیٹھ رہے ہو, صوفہ گندا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو کام کرنے والوں کو نیچے بٹھایا جاتا ہے اور جو ایسے لوگ ہیں امیر ان کو اوپر بٹھایا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہاں تک ہمارے پر ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو ہمارے گلاسز میں پانی بھی نہیں پینے دیا جاتا, کہ ہمارے گلاس الگ ان کے گلاس الگ, ہمارا کپ الگ ان کا کپ الگ. تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو جتنے اس وقت کے جو لوگ تھے جو ایمان لائے, اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری فیملی پر ظلم و جبر کیا گیا. امیہ بن خلف ان کا ماسٹر تھا, پانی میں ڈبکیاں دیا کرتا اور کہا کرتا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تب تک تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی. کہا جاتا ہے کہ ان کے دو پیروں پر دو جانب سے دو اونٹوں کو باندھ دیا گیا اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا گیا. تصور کریں کیا حال ہوا ہوگا. پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی مالدار گھرانے سے تعلق تھا, اپنی نوجوانی کی عمر میں اسلام لائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہی ایمان لائے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دیا کرتا تھا. آپ ذرا کسی بند کمرے میں رہیں اور اس بند کمرے میں آپ تھوڑا سا اود جلا لیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر انڈیا وغیرہ میں, وہاں آج کل مچھروں کے لیے وہ لگائی جاتی ہے, کچھ اگربتی قسم کی چیز ہوتی ہے. اگر آپ ڈور بند کر دیں اور دروازے کھڑکیاں سارے بند ہوں اور اس کا دھواں چلتا رہے تو آپ دیکھیں کہ کمرے میں کیسا دھواں سا بھر جائے گا نا, ٹھسکا لگے گا, حبس ہو جائے گا. تو اب تصور کریں ذرا کہ چٹائی میں لپیٹ دینا بند کر کے اور نیچے سے آگ کی دھونی دینا, کیا حال ہوتا ہوگا. جس کی بنا پر کھانس کھانس کر ان کا برا حال ہو جاتا تھا. تو اتنے مالدار گھرانے کے شخص اور ان کا یہ حال ہے. پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بارے میں تو سبھی کو معلوم ہوگا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مالدار شخص تھے, مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو اور ایسا لباس استعمال کرتے تھے کہ مکہ سے نہیں خریدتے تھے, عرب ملک سے نہیں خریدتے تھے, بلکہ باہر کے ممالک سے ان کے لیے لباس آتا تھا. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں, کوئی کہتے کہ اچھا کتنی اچھی آپ نے یہ چیز پہنی ہے, کتنی اچھی گھڑی ہے, کتنا اچھا سیٹ ہے آپ کا, یہ کتنا اچھا لباس ہے آپ کا. ہم کہتے ہیں یہاں کا تھوڑی ہے, دبئی سے لائے ہیں, یہاں کا تھوڑی ہے, سعودی عرب کا ہے. یا سعودی عرب میں اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں اچھا ہاں یہاں کا نہیں ہے نا, امریکہ سے لائے ہیں. تو اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ ان کا لباس باہر ممالک سے آتا تھا. خوشبو جو لگاتے تھے تو جس راستے سے گزرتے اس راستے سے پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے, سواری سب سے بہترین ہوتی تھی, اور دکھائی یعنی جو دکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. یعنی مصعب بن عمیر کی شخصیت یا صورت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. اپنی نوجوانی کی عمر میں اسلام قبول کیا. اب دیکھیں یہ جو ایج ہوتی ہے ٹین ایج, یہ تو کیسی ہوتی ہے نا, اس وقت تو صرف اپنا آپ اچھا دکھائی دینے لگتا ہے, اپنی فیسلٹیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ مطلب مجھے کیا 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 سہولتیں حاصل ہو جائیں, میری زندگی پر میرے عیش و آرام پر کوئی اثر انداز نہ ہو, اس میں کوئی خلل نہ آئے. لیکن جب جن کے جو فطرت سلیم ہوتی ہے, جن کی جو سعید روحیں ہوتی ہیں, جو نیک فطرت کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے, وہ اس نیکی کو قبول کر لیتے ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب اسلام کے بارے میں سنا, فوراً لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا. کہا جاتا ہے کہ والدہ نے کھانا پانی دینا بند کر دیا, بھوکے رہنے لگے. لباس جو وہ پہنا کرتے تھے تو لباس کا حال یہ ہو گیا کہ صرف ایک چادر تھی جسم پر, صرف ایک چادر. اور آخر میں جب ان کا انتقال ہوا تو چادر سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے اور پیر پر ڈالتے تو سر کھل جاتا. جب یہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے, ہجرت کی تھی انہوں نے حبشہ کی طرف, جب یہ وہاں سے واپس آئے تو اس قدر ان کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. یعنی آپ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ مصعب کا تو رنگ ایسے بدل گیا ہے جیسے کہ سانپ کیچلی بدلتا ہے اپنی, یعنی اس قدر وہ بالکل چینج ہو گئے تھے، کیونکہ آپ خود دیکھیں نا کہ عیش و آرام میں زندگی گزاری ہے اور اب فاقوں پر نوبت آ گئی ہے، لباس نہیں پہننے کے لیے گرمی سردی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، ایک غیر ملک میں جانا پڑا اور پھر واپس آئے وہاں سے، ہجرت معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس قدر ان کا ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ اور جو خوشبو کے بارے میں آتے کہ خوشبو بہت بہترین استعمال کرتے تھے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں معلوم پڑا کہ اچھا ایسے بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ 500 ریال کی بھی ایک ایک بوٹل ہوتی ہے اسپرے کی، خوشبو کی۔ تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے سن کر کہ اچھا اتنا مہنگا اسپرے یا اتنی مہنگی خوشبو، بھلا کیسی خوشبو ہوگی؟ تو پھر مصعب بن عمیر کا خیال آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اچھا مصعب بن عمیر شاید ایسی ہی خوشبو استعمال کرتے ہوں گے، اتنی مہنگی والی۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت فقیہ آتا ہے، یہ بھی غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا تھا، ان پر بھی بہت ظلم کیا گیا۔ ان کا جو اس وقت کا ماسٹر تھا، جو مالک تھا، وہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا، بہت ظلم کرتا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کروایا۔ زنیرہ یہ خاتون تھی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کی کنیز تھی۔ تو دو تین ہمیں نام ملتے ہیں جس میں خاتون پر، جو خواتین تھیں ان پر بھی بہت ظلم کیا گیا، جو کنیزیں تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا مارتے کہ مار مار کر تھک جاتے اور بیٹھ جاتے، اور پھر کہتے کہ میں اس وجہ سے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں ترس کھا رہا ہوں تم پر یا مجھے ہمدردی ہو گئی ہے، بلکہ میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، اور پھر اٹھتے اور دوبارہ مارتے اس بات پر کہ ان کنیزوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس قدر ظلم و ستم تھا، یعنی معمولی بات نہیں تھی، اس وقت واقعی میں اسلام قبول کرنا مطلب انگارہ ہاتھ میں لینا تھا، اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اتنی تکلیفوں سے جن لوگوں نے ایمان لایا ہو، ان میں منافقت کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ مکی زندگی کے جو بھی مسلمان تھے ان میں منافقت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اسلام لانے کا مطلب تھا کہ صرف قربانیاں دینا اور بدلے میں کچھ نہ ملنا۔ یہ تو بعد میں سب سہولتیں مسلمانوں کو ملی، لیکن پہلے تو صرف قربانیاں ہی قربانیاں تھیں۔ اسی بنا پر ایک دفعہ ایک شخص جو ہے کچھ صدقہ لے کر آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور کہا کہ یہ میرا سب سے زیادہ صدقہ ہے، جتنا میں دے سکتا تھا یہ پورا کا پورا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو تم میرے ان صحابہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جو سابقون الاولون تھے، جنہوں نے اسلام کی راہ میں شروع میں قربانیاں دی۔ جب ان کو بالکل کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اسلام کو کامیابی بھی ملے گی، اس وقت ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اس لیے آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر سابقون الاولون کا درجہ بہت بلند ملے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نبوت کے پانچویں یا چوتھے سال ارقم بن ابی ارقم جو نوجوان صحابی تھے، ان کے گھر کو مشوروں کے لیے چنا۔ وہاں پر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا اور چھپ کر عبادت کی جاتی ہے، چھپ کر مشورے کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ کھلم کھلا کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے تھے کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیوں حکم دیا یا اجازت دی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کا ایمان یا ہر کسی کا عمل خباب بن ارت یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، انہوں نے دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی، جبکہ ہر کوئی اس طرح سے نہیں قبول کر سکتا تھا، تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا۔ پھر یہ لوگ کرسچنز تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی دین سے قریب تھے، یعنی بت پرست نہیں تھے۔ اور اس کی جو اہمیت تھی ہجرت حبشہ کی، کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ جو وہاں کا بادشاہ ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ عادل ہے، دیندار ہے۔ اس کی جو پرسنالٹی تھی نجاشی کی، جو بادشاہ کی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اللہ کے رسول کو امید تھی کہ وہ ستائے گا نہیں۔ اسی بنا پر اگر جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور دین کی عبادت پر عمل پیرا رہنا مشکل ہو، تو اس صورت میں ہجرت کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو پہلی ہجرت ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا جوڑا تھا اس میں، اس ہجرت میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جنہوں نے ہجرت کی، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کی بیٹی بھی تھیں. اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکل کر پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مزید لوگوں کو حکم دیا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں. اب جب دوسری جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. اب یہ جو جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان لوگوں کی خصوصیات، کہ ہجرت کرنا معمولی بات نہیں، کہ دین کی خاطر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، دین کی خاطر آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے. تصور کریں ذرا کہ وہ مکہ کے رہنے والے لوگ جہاں پر اللہ کا گھر تھا، اور اللہ کے گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. ہم تو صرف 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کیفیت کیسے ہوتی ہے، کیا ہمارا دل چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے وہاں سے واپس آنے کو؟ نہیں دل چاہتا نا. تو یہ لوگ تو وہاں کے رہنے والے تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں کے رہنے والے، ان کا خود کا شہر تھا یہ مکہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب مکہ سے آپ نکل رہے تھے تو بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن مکہ والے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، یعنی اللہ کے رسول کو وہاں رہنے نہیں دیا ان لوگوں نے. تو اسی بنا پر ہجرت کرنا پڑی تھی. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ضرور ان کو آزما کر رہے گا، اور ضرور یہ جاننا چاہے گا کہ تم میں سے کون ایمان لانے والے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور کون لوگ ہیں جو جھوٹے تھے. یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کلمہ پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ کہیں، اور آپ دین اسلام پر عمل پیرا ہوں اور آزمایا نہ جائے. ایسے ہو نہیں سکتا. تو دین کی راہ میں آزمائش تو ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کی بہت زیادہ واہ واہ کریں گے اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. مخالفت تو ہوگی، مشکلات تو آئیں گی، لیکن جو لوگ ان مشکلات میں ثابت قدم رہیں، ان مخالفتوں کا سامنا کریں، ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں، جنت ہے. تو جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت کا ذکر ہے، اگر آپ جو بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو مکی دور بہت ہی کم پیجز میں ملے گا. ایک کسی نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے 700 پیج کتاب لکھی ہے. ان 700 پیجز میں صرف 150 پیجز میں مکی زندگی کا ذکر ہے، اور باقی کے 600 پیجز پوری وہ مدنی دور کی زندگی ہے یا ہجرت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائنورٹی میں تھے، ایک طرح سے محکوم تھے، وہاں کے حاکم نہیں تھے، اور کفار کے ظلم ستم کے انڈر میں زندگی گزار رہے تھے. اس کی بنسبت مدنی زندگی جو ہے آپ کی، وہاں پر خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہولڈ تھا، اور اب وہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہو گئے تھے. تو سارے احکامات وہیں نازل ہوئے مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد، اور مکی زندگی میں صرف توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا. پھر مکہ میں اللہ کے رسول نے شروع شروع میں حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث دونوں خلط ملط نہ ہو جائے، مکس اپ نہ ہو جائے. مدنی زندگی میں اللہ کے رسول نے اس کی پرمیشن دے دی. مکہ کی زندگی میں بھی لوگ لکھا کرتے تھے لیکن ہر ایک کو اجازت نہیں تھی، لیکن عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکھنے کے لیے آپ نے منع کیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث دونوں مکس اپ نہ ہو جائیں. تو قرآن پر کنسنٹریشن زیادہ تھا مکی زندگی میں. جب مدینہ آئے تو چونکہ احکامات نازل ہو رہے تھے اور اس کو کھول کر بیان کرنا تھا، سمجھانا تھا، وہاں پر احادیث بھی بہت زیادہ پھر لکھی گئیں، تب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی. جبکہ 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہے اور صرف 10 سال مدینہ میں رہے. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور سیرت پڑھیں تو آپ کو مدنی دور کی تفصیل بہت زیادہ ملے گی. جب ظلم بڑھتا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی. ہر کوئی بلال تو نہیں ہو سکتا تھا یا خباب بن ارت نہیں ہو سکتے تھے. ہر ایک کا جو درجہ تھا وہ مختلف تھا. صحابہ کرام میں بھی مختلف درجات کے لوگ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کو یہ خود پہلے ہجرت حبشہ انہوں نے نہیں کی، اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ ہی میں رکے رہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جب ان کے اوپر بھی ظلم و ستم بڑھنے لگا اور لوگ ان کو مار پیٹ کرنے لگے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کسی طرح سے کیپچر کر لیا، اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے رومال گلے میں ڈالا اور آپ کا گلا دبانے لگا یا کھینچنے لگا رومال، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو ابو بکر صدیق نے بچایا اللہ کے رسول کو، اور ان کو خود بہت مار پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہتے تھے کہ اتنا مارا گیا ابو بکر صدیق کو کہ ان کے بال سر پر چپکنے لگے خون کی وجہ سے، یعنی سر بھی زخمی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خود بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو گھر لایا گیا تو ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو ان کی والدہ اس پر سے بہت ناراض ہو گئی، غصے میں آ گئی کہ خود اتنا بیمار ہے، زخمی ہے، اور اللہ کے رسول کا پوچھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کے رسول کو نہ بتا دیا جائے۔ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس کے بعد انہوں نے بات کیا، کچھ کھایا پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے کہتے جاتے تھے کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو یا ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے کہ وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر وقت ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم و ستم بڑھا، کیونکہ یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا کہ آپ جو ہے زور سے قرآن نہ پڑھا کریں، اس کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھا کرتے تو بہت زیادہ خوشی اور خضوع کے ساتھ قرآن پڑھتے، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ آ کر قرآن سننا شروع کر دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے اپنے بیک یارڈ کو، یعنی جو گھر کا صحن ہوتا ہے، آنگن ہوتا ہے، اس کو مسجد بنا لیا تھا، کیونکہ کفار مکہ نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز اور قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اس بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی گھر کے بیک یارڈ میں نماز پڑھا کرتے یا قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ تو ان کی آواز اتنی سوز والی ہوتی یا خوشو ان کی آواز میں ہوتا، اور یہ بہت رونے والے تھے، رقیق القلب تھے، جس کی بنا پر آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے اور ان کی تلاوت سنتے۔ تو اس پر بھی لوگوں نے منع کر دیا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا، یہاں پر عبادت کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پرمیشن لی اور خود بھی ہجرت کے لیے نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ برق الغمات تک پہنچے اور ہجرت کی غرض ہی سے نکلے تھے۔ جب برق الغمات پر پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر ایک شخص تھا مکہ کا رہنے والا، وہ بھی بہت عزت والا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ میں لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دے رہے، لہٰذا میں بھی مکہ سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو اب اس نے ابن دغنہ نے کہا کہ ابو بکر، تم جیسے لوگ اگر مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو مکہ کا کیا حال ہوگا؟ تم تو بہت عزت والے ہو، مالدار ہو، غریبوں کا خیال رکھتے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، لہذا تم واپس چلو، میں اپنی پناہ میں تم کو لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ابو بکر صدیق واپس آئے، اور اس زمانے میں وہاں کا رواج تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کو پناہ دے دے تو پھر اس کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق میری پناہ میں واپس آئے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھتے، لوگوں نے آپ کو روک دیا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ ایسا کریے کہ آپ جو ہے چھپ کر قرآن اور نماز پڑھیے، زور سے نہ پڑھیے، تاکہ اس کی وجہ سے کفار مکہ غصے میں نہ آئیں۔ تو ابو بکر صدیق نے وہیں اعلان کر دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں اور میں اپنا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دیں، اور ان کو کسی کے پروٹیکشن کی یا پناہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور کفار مکہ کا ظلم و ستم مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کفار مکہ کو ان لوگوں کا ہجرت کرنا پسند نہیں آیا، یعنی وہ لوگ انگلیاں چباتے رہ گئے غصے کی وجہ سے کہ یہ مسلمان یہاں سے نکل کر وہاں کیسے چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اجازت دی تھی کہ وہاں کا بادشاہ عدل کرنے والا ہے، دیندار ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں سید قطب نے اور ابن اسحاق نے اور سعد طبقات ابن سعد میں، اس کی مزید حکمتیں ان لوگوں نے بتائی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوپیا یعنی حبش کی طرف ہجرت کرنے کی کیوں اجازت دی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ کے عدل کی وجہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، یعنی دین اسلام پر اس وقت چونکہ عیسائیت ہی اسلام مانا جاتا تھا تو وہ لوگ اسلام پر کاربند تھے، یعنی آخرت کو جانتے تھے اور مانتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، تو اس بنا پر اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے رسول جاننا چاہتے تھے کہ ایک سیکنڈ پلیس آپ اپنے لیے سیکیور کرنا چاہتے تھے کہ جہاں پر دین اسلام کی آزادی ہو اور عبادت جہاں پر آزادی سے کی جا سکے، کیونکہ مکہ میں تو فی الحال یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کفار مکہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دین کے علاوہ کوئی اور دین فالو کیا جائے، تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سیکنڈ پلیس کوئی مل جائے۔ تو اسی بنا پر آپ نے ایتھوپیا یعنی حبش کا ارادہ کیا، اور پہلے آپ نے صحابہ کو وہاں پر بھیج کر دیکھنا چاہا کہ وہاں پر یہ لوگ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی جو ہجرت والے مہاجرین تھے حبشہ کی طرف تک، اس میں سے جو میجورٹی میں جو لوگ تھے وہ لوگ تقریباً 7 ہجری کو واپس آئے تھے، ہجرت کے 7ویں سال وہ وہیں رکے رہے، وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اللہ کے رسول یہاں پر آ جائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اندازہ لگانا چاہا طائف کا، لیکن طائف میں بھی ناکامی نہیں، اور پھر آخر کر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو خواب میں دکھا دیا تھا کہ آپ کی ہجرت کی جگہ کون سی ہوگی، اور وہ مدینہ تھی۔ تو بہرحال مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، ابن قطب وغیرہ نے کہ یہاں پر مسلمان کمزور تھے لہٰذا اس لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ان کو اجازت دی گئی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر لوگ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ تھے جیسے جعفر بن ابی طالب تھے، ان کے اوپر ہمیں کوئی ظلم و ستم کی داستان نہیں ملتی کہ ان کو کہیں ستایا گیا ہو، کیونکہ یہ تو ابو طالب کے بیٹے تھے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور انہوں نے تو بہت تکلیفیں اٹھائیں ام حبیبہ نے، جب آگے ذکر آئیں گا ہم پڑھیں گے ڈیٹیل ان کے بارے میں۔ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ظاہر سی بات ایک لیڈر کی بیٹی تھیں، ان پر بھی کوئی ظلم و ستم کے واقعات ہم کو نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو وہاں پر ضروری نہیں تھے کہ ظلم و ستم سے مجبور ہو کر ہی ان لوگوں نے ہجرت کی، بلکہ عبادت کی آزادی چاہتے تھے اور وہاں پر رہ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ دین اسلام وہاں پر اسٹیبلشڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں کو ایک جہاز بھی مل گیا جانے کے لیے، کشتی مسلمانوں کو، حالانکہ کفار مکہ نے پیچھا کیا اور کفار مکہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو روک لیں اور وہاں پر نہ جانے دیں، لیکن مسلمانوں کو کشتی مل گئی، وہ سوار بھی ہو گئے اور وہاں سے چلے بھی گئے۔ تو بہرحال مسلمان نکلے اور ان کو کشتی بھی مل گئی۔ اب چونکہ کفار مکہ یہ بہت سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور عمر بن عاص جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ کہا جاتا ہے قریش کے بہت ہی سربر آوردہ لوگ تھے، ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور بہت گہری سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بادشاہوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا ان کو تجربہ تھا، اور بادشاہوں سے کیسی بات کی جاتی ہے یہ لوگ جانتے تھے، اس قدر رعب اور دبدبے والے تھے۔ اور ویسے بھی عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ عرب کے 4 لوگ بہت مشہور تھے، جن کی عقل مندی بہت مشہور تھی، جن کی ڈپلومیسی بہت مشہور تھی، اور بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، عقل مند کہلاتے تھے، جس میں ایک عمرو بن عاص بھی تھے جو کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اور ساتھ میں عبداللہ بن ربیعہ، یہ لوگ فوراً بادشاہ کی طرف نکلے، یعنی یہ لوگ بھی حبش کی طرف ان لوگوں نے روانہ ہوئے یہاں سے، اور ساتھ میں بہت سارے تحائف بھی لیے تاکہ بادشاہ کو وہ تحفے دے کر جو مسلمان وہاں گئے تھے ان کو واپس لے آئیں۔ اب انہوں نے وہاں پہنچے تو بادشاہ کو تحائف پیش کیے، اور پھر ان کو دلیل سے بتایا کہ ہمارے کچھ نوجوانوں کا ٹولہ ہے جو بے دین ہو گئے ہیں اور کوئی نیا دین لے آئے ہیں، نہ آپ کے دین پر ہے نہ ہمارے دین پر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ان کا جو انداز، آپ دیکھیں ڈپلومیسی کا انداز، تو یہ جو قریش کے جو لوگ تھے عقل مند، بہت ہی زیادہ یہ ڈپلومیسی جانتے تھے، پادریوں سے ملاقات بھی ہوتی۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے پادریوں سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم کو بادشاہ سے ملوا دیجئے، ہم ان کے لیے تحفے لائے ہیں، اور پھر بادشاہ کی محفل میں دربار میں کہا کہ وہ نوجوان ہیں، نہ آپ کے دین پر ہے نہ ہمارے دین پر ہیں، اور بھاگ آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ جب یہ لوگ اپنا مدعا پیش کر چکے یا اپنی بات بتا چکے تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ پادری کہنے لگے جو ان کے بادشاہ کے دربار کے کچھ لوگ تھے جو مذہبی، انہوں نے کہا کہ ان کے نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن بادشاہ چونکہ بہت زیادہ، ہم سب پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ عادل بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، دوسرے فریق کی بھی بات سننا چاہیے، اور اسی بنا پر اس نے ان لوگوں کو بلوا بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تب اس میں جعفر بن ابی طالب کے بارے میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بات کرنا جانتے تھے اور یہ ایک طرح سے سردار تھے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا سردار چنا، ان کو اپنا امیر بنایا، یعنی اللہ کے رسول کے پیچھے۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں یہ لوگ پہنچے تو پریشان تھے کہ کیا کہیں گے، اور بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو۔ اس نے پوچھا، چنانچہ مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے دل میں تہیہ کیا کہ جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو، یعنی نہ مجوسی بنے ہو نہ کرسچن بنے ہو نہ کچھ اور، تو پھر کون سا دین ہے؟ مسلمانوں کے جو ترجمان تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے بادشاہ بہت ہی بہترین تقریر ہے اور اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننے کے قابل ہے۔ جعفر بن ابی طالب کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے کہ جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواہش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہ تقریر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور بہت سارے اور کام بھی گنوائے، اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے میں ڈالا اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اتنی بہترین تقریر آپ دیکھیے، کوئی کر سکتا ہے ایسی بہترین تقریر؟ اسی بنا پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ وہاں پر تمام لوگوں نے اپنا امیر بنایا۔ یہ تقریر سن کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے کہا نجاشی نے کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی اس میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام جو ساتھی تھے وہاں پر، جو مذہبی پیشوا، وہ بھی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قریش کے جو ڈپلومیٹ تھے وہاں پر گئے تھے، یہ کتنے عقل مند تھے۔ جب ان کی بات بادشاہ نے نہیں مانی تو یہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر ایک نئی بات لے کر آئے، یعنی گئے نہیں ابھی فی الحال۔ جب اگلا دن آئے تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کا نظریہ، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کیسے کیسے پوائنٹ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ دین اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، تو ٹھیک ہے ہمارا دین تو انہوں نے چھوڑا ہی چھوڑا ہے بت پرستی، لیکن یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھیے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائی کیا سمجھتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا، ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نئی بات لے کر آئے اور نجاشی پر اس طرح سے اپنا اثر ڈالنا چاہا۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا، وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے آخرکار طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس بات پر جو اس کے لوگ تھے درباری، انہوں نے ہوں کی آواز لگائی تو نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں ہی کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے تحفے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں، اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ وہ جیسے آتا ہے نا کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اس طرح سے کفار مکہ کو اپنے تحفے واپس لے کر وہاں سے چلے جانا پڑا۔ اس ہجرت کے جو اہم واقعات ہیں، یعنی اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ واقعات اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ کون سے پہلو پر ہمیں نظر رکھنی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے وہ تحفے قبول نہیں کیے، جبکہ تحفے قبول کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ تحفے کیوں نہیں قبول کیے گئے، جبکہ تحفہ تو قبول کر لینا چاہیے؟ جی، یہ رشوت تھی، اسی بنا پر قبول نہیں کیے گئے۔ تو اسی لیے تحفے اس وقت قبول کیے جائیں گے جب ایک دوسرے سے کسی کو کوئی قسم کا غرض نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کوئی حکومت کے کسی کارندے کو یا کسی اہم عہدیدار کو جب آپ کو اس سے کام نکلوانا ہو اور آپ یہ کہیں کہ اچھا ہم تو صرف تحفہ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ تحفہ نہیں ہوگا، وہ رشوت ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کو سہت کہا گیا ہے۔ تو رشوت دینا اور لینا دونوں بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک بادشاہ جو کہ اس وقت عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا لیکن صحیح مسلمان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا تھا، تو اس نے بھی وہ تحفے قبول نہیں کیے۔ تو آپ مجھے بھلا بتائیے کہ آج کوئی مسلمان عہدے دار وہ کس طرح سے اس طرح کے تحفے قبول کر سکتے ہیں صرف اپنے اس عہدے کی بنا پر؟ تو ایسا تحفہ لینا جائز نہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ سامنے والے سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو۔ تحفہ خالص اللہ کی خاطر دیا جاتا ہے، اللہ کی محبت میں دیا جاتا ہے، یا محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنا کام نکلوائیں۔ تو اسی لیے بنا پر جو دین پڑھتے وقت یا اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی بھی جگہ آپ جہاں پر کچھ سیکھ رہے ہیں، اس صورت میں اپنے کسی ٹیچر کو بھی تحفہ دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس تحفے کی وجہ سے وہ آپ کے ایک طرح سے ٹرانس میں آ کر آپ کو زیادہ نمبر دے دے۔ اور اسی طرح سے ٹیچرز کو بھی جب تک وہ اپنے کسی طالب علم کو پڑھا رہے ہیں تحفہ لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس تحفے کی وجہ سے وہ زیادہ اس کے اوپر توجہ دے اور باقی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف توجہ اس کی نہ ہو۔ اس سے ایک طرح سے عدل و انصاف سے انسان پیچھے رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی عدل اور انصاف کرنے والے بنیں اور اسلام کی خاطر سچائی کی گواہی دینے والے بنیں، اور ہمارا اخلاق اور کردار ایسا بہترین ہو کہ کفار بھی ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعی میں یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، اس سیرت و کردار کے مالک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔